السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دروشی پڑھ لیجیے. سب اللہ محترم بزرگوں، انتہائی محبت اور پیار دینے والے محترم بزرگوں، اور ہمیشہ عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والے عزیز بھائیوں، 25.5 سال کے طویل عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے ساتھ رفاقت میسر کی، اور اپنے گھر کی خدمت کا موقع بخشا. آج یہ سلسلہ اس مسجد سے ایک لحاظ سے منقطع ہو رہا ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں اپنے ادارے DHA اس کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا عرصہ روٹین سے ہٹ کر مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کا موقع دیا، اور میں آپ کا احسان کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے کس قدر محبت اور عزت دی. یہ عزت اور یہ محبت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی محبت، اور یہ ایسی محبت ہے جو کل قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے. آج کی گزارشات کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ آداب اور مسائل نماز ہے. یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے 1000 کے قریب مسائل ہیں. اس محدود وقت میں اسی موضوع کے حوالے سے اور ایک سوال جس کا جواب میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے ہم سب کے لیے مفید ہوگا, آج کی گفتگو انہی دو باتوں تک محدود رہے گی. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, اسلام نے چند باتوں کو اصول دین یا بنیادی تعلیمات قرار دیا ہے. پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اساسی رکن ہے. جبکہ 5 عبادات ہیں, 1 5 وقت نماز. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے. دوسری چیز, عبادات میں صاحب نصاب پر ہر سال زکات کی ادائیگی. انما الصدقات للفقراء والمساکین, اس آیت کے آخر میں فرمایا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ اور فرض شدہ عمل ہے. تیسرے, کوئی شرعی عذر مانے اور رکاوٹ نہ ہو تو ماہ رمضان کے روزے رکھنا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اسے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. چوتھے, صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو راستے کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ کی جانب سے حج کی ادائیگی فرض ہے. اور پانچویں, ضرورت پڑنے پر جہاد اور قتال. جیسے کتب علیکم الصیام کہا ہے تم پر روزے فرض ہیں, ویسے ہی فرمایا کتب علیکم القتال تم پر قتال بھی فرض ہے. جہاد کے مفہوم میں غلبہ دین حق, ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے کی جانے والی ہر کوشش شامل ہے, جس کی ایک انتہائی شکل عالم کفر کی مسلح مداخلت کے جواب میں مسلح مزاحمت ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, اس حوالے سے حضور نے فرمایا لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ, دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی تمنا کبھی مت کرو, لیکن اگر وہ حملہ آور ہو جائے تو اذا لقیتم فئتن فثبتوا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان, اگر دشمن ظلم اور زیادتی پر اور تمہاری املاک اور تمہارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ آور ہو جائے تو پھر ان کی کی گردنیں مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضرب کاری لگاؤ. ان پانچ عبادات کو بطور عبادات ذکر کرتے ہوئے فقہ حنفی کے معروف بزرگ صاحب رد المختار لکھتے ہیں: العبادات خمسۃ، عبادات پانچ ہیں، الصلاۃ، الزکاۃ، والصوم، والحج، والجہاد. جبکہ ایمان لانے میں نو حقائق کو صدق دل سے تسلیم کرنا اور اس تسلیم و رضا یا تصدیق قلبی کا اظہار اقرار لسانی یعنی زبان کے ذریعے سے کرنا ضروری ہے. وہ نو حقائق کیا ہیں؟ پہلا، وجود باری تعالی، اللہ تعالی کی ذات ہستی کو ذات الہی کے ہمیشہ سے موجود اور ہمیشہ موجود رہنے کا اقرار اور اعتراف اور اسے تسلیم کرنا، اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ ماننا. دوسرے، فرشتے اللہ تعالی کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں، یہ کوئی فرضی چیز نہیں، جن میں سے کچھ کارکنان قضاء و قدر ہیں اور تکوینی امور یعنی کائنات کے نظام کو رواں دواں رکھنے میں اللہ نے ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں. قونی اور مکانی سلسلوں میں احکام ربانی کا اجرا جاری کرنا اور ان کی تنفیذ، اس سلسلے میں وہ اپنے تفویض شدہ فرائض کو سر انجام دینے کے پابند ہیں، اس عقیدے کا اعتراف. تیسری چیز، وہ کتابیں اور صحائف اور دستاویزات جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات پر من جانب اللہ نازل ہوئیں، ان کے برحق ہونے کا اعتراف. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان کتابوں اور صحائف کی صداقت پر ایمان ضروری ہے جن کی تصدیق اور تائید وحی الہی کی صورت میں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کی. اہل کتاب ہم انہیں کہیں گے جن کی کتاب کی تصدیق اور تائید وحی الہی نے کی، ورنہ بہت سے کتابوں کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ اہل کتاب کے زمرے میں نہیں آئیں گے. چوتھی چیز، تمام انبیاء اور رسل پر جو اللہ تعالی کی طرف سے منصب رسالت اور نبوت پر فائز ہو کر انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے تشریف لاتے رہے، ان کی تصدیق اور تائید اور ان پر ایمان. کسی خود ساختہ نبی اور رسول سے لا تعلقی کا اظہار ایمان بالرسالت کا لازمی تقاضا ہے. تفصیل کا وقت نہیں. پانچویں چیز، قیامت یعنی جزا و سزا کے اکاؤنٹیبلٹی کے دن کے یقینی ہونے کا اعتراف. چھٹی چیز، ہر خیر اور شر کا خالق یعنی کریئٹر اللہ تعالی ہے، اس کا قاسم اور عامل انسان ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا ہوگا وہ پہلے سے اللہ تعالی کے علم میں ہے، اس بات کو سچے دل سے تسلیم کر. مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے یعنی حشر کا اقرار اور اعتراف، آخرت کی اس زندگی کے حقیقی ہونے کو تسلیم کرنا جس کو قرآن نے کہا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْحَيَوَانُ، ابدی زندگی اور اصل قرار اور ٹھہراؤ کی زندگی آخرت کی زندگی. یہ اعتقاد قیامت پر ایمان ہی کی ایک ذیلی قسم ہے، فرح ہے. اور نمبر 8، جنت کے وجود کا یقین کہ یہ واقعتاً ہے، کوئی فرضی چیز نہیں. نمبر 9، جہنم کے وجود کا اعتراف اور یقین. یہ دونوں فرضی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہیں اور وجود رکھنے والی ہیں، ان کا اعتراف. یہ 9 چیزیں، ان اساسی عقائد کا ذکر اور بیان ایمان مفصل میں ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب ذرا توجہ دیجیے اس پر. اسلام کے نظام عبادات میں سب سے اہم اور اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. عام طور پر پہلا کہتے ہیں ہم، پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا رکن نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق پر، اپنی ہر مخلوق پر نماز کی ادائیگی لازمی قرار دی ہے. ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کی عبادت بجا لا رہی ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں ہے، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. آسمان و زمین میں بسنے والے، حتیٰ کہ پر پھیلا ہوئے پرندے، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کل ان میں سے ہر ایک، قد علم صلاته اپنی نماز کو بھی جانتا ہے، وہ تسبیحہ اور نماز میں کہی جانے والی تسبیح کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں دیگر احکام کے ساتھ نماز کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے اور نماز کی فرضیت لازمی قرار دی ہے. متعدد انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں فرمایا، وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ہم نے انہیں مقتدا اور پیشوا بنایا، ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، اور بھلائی کے کام کرنے کا ہم نے انہیں حکم بھیجا اور دیا. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، اور ان میں سے خاص طور پر 2 عمل، ایک نماز اور دوسرے زکات. وکانوا لنا عابدین، اور یہ سب ہماری مان کر چلنے والے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انہ کان صادق الوعد، ان کی ایک خوبی یہ کہ وہ وعدے کے سچے. وکان رسولا نبیا، اور وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا زکاۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ہستیوں میں سے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کی تقریر قرآن کریم میں ذکر کی، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے مرتے دم تک نماز پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا ہے.
تمام بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ عہد کیا، خود اللہ نے کیا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری نصرتیں تمہارے ساتھ ہیں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پابندی سے پڑھو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکات دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، ان کی عزت اور احترام کرتے رہو گے، دین کے غلبے میں ان کی مدد کرتے رہو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور میری راہ میں میرا دیا ہوا مال خیرات کرتے رہو گے، بدلے میں تمہیں یہ دوں گا، لو کفرن عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے درمیان سے نہریں بہتی. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو حکمن فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے متعلقین کو نماز ادا کرنے کا تاکید کے ساتھ کہتے رہیے، واصطبر علیہا، اور خود بھی اس کے پابند رہیے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے امت کو نماز کی بہت تاکید کی. پوری حیات طیبہ میں انگلیوں پر گنی جانے والی 5 کے قریب نمازیں قضا ہوئی، ان کو بھی آپ نے باجماعت ادا کیا. حضرت معاذ کو گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو فرمایا، معاذ، تم جہاں جا رہے ہو انہیں تم نے دعوت دینی ہے، فادعوہم الى ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تم نے انہیں اس بات کی دعوت دینی ہے کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فَإِنْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو ان کو یہ بات بتانا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، ان اللہ قد فرض علیکم 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ، کہ اللہ تعالی نے رات دن میں تم پر 5 نمازیں فرض کی. خود فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. حضرت معاذ فرماتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں فرمائیں. پہلی یہ کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، خبردار، تجھے کوئی قتل کر دے، تیری لاش کو آگ میں جلا کر راکھ کر دے، یہ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کرے گا تیرے سارے عمل مٹ کر رہ جائیں گے. دوسرے، ولا تعقن والدیک، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ان تخرج من اهلك ومالك، اگرچہ وہ تجھے یہ کہیں کہ تو اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دے، مال کو بھی چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. اور تیسرے، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر فرض نماز ہرگز نہ چھوڑنا. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے، اللہ کی خاص حفاظت اور نگہبانی سے نکل جاتا ہے. وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا، شراب ہرگز نہ پینا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر برائی کی جڑ شراب. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، ما اللہ کی نافرمانی اللہ کے قہر کو حلال کر دیتی ہے. نازل ہوتا ہے اللہ کا قہر. وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ مِنَ الزَّحْمِ وَانْهَلَكَ النَّاسِ, میدان سے نہ بھاگنا اگر جو سارے ہلاک کیوں نہ ہو جائے. وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبِرْ, لوگوں کو موت اگر کسی مقام پر وبا پھیل گئی ہے وہاں سے نہ بھاگنا. باہر والوں کو کہا کہ تم یہاں نہ آنا, ان کو کہا کہ باہر نہ جانا. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ, اپنی استطاعت کے مطابق گھر والوں پر خرچ کرتے رہنا. وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ أَدَبًا, تربیت اہل و عیال سے غفلت اور نرمی نہ برتنا. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اور اللہ کا خوف اور ڈر ان کے دلوں میں پیدا کرتے رہنا. نماز چھوڑنے کا نقصان کس قدر بیان کیا. حضرت اللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک دن نماز کا ذکر کیا. فقال, اور فرمایا, من حافظ علیہا کانت لہ نورا, جو اس کی نگہبانی کرے گا, پڑھتا رہے گا, پابندی سے ادا کرتا رہے گا, قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ثابت ہوگی. جو قرآن نے کہا یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, یہ نور ان کے آگے اور ان کے دائیں, ان کے سامنے آگے آگے چل رہا ہوگا, ان کے لیے روشنی مہیا کر رہا ہوگا. وبرهانا ونجاتا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور ایمان کی دلیل ثابت ہوگا. ومن لم يحافظ, اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا, لم تکن له نورا ولا برہانا ولا نجاتا, نہ اس کے لیے نور نہ برہان نہ نجات. وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و عبی بن خلف, اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یقین کیجئے حوصلہ نہیں پڑتا. قیامت کے دن اس کا حشر اللہ کے باغیوں سے کے ساتھ ہو. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا. یہ کوئی ستون نہیں ہے جسے ایک دفعہ کھڑا کر کے اس کے بعد بندہ فارغ ہو گیا کہ بادشاہ ہم نے بس انہوں نے تو قائم کر لی ہے, اب انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ جھوٹ ہے. اس طرح کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے کہ کسی شخص نے کچھ عرصے کے بعد نماز کو قائم کر لیا اور اس کے بعد اس کو چھٹی مل گئی. اللہ کے کسی بزرگ کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نحن وصلنا, ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں, فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم, اب ہمیں نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا انہم وصلوا, واقعتاً وہ پہنچے ہوئے ہیں, ولیکن وصلوا فی سقر, لیکن پہنچے ہوئے جہنم میں. اس لیے کہ انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ اختیار کرے گا جو میری سنت سے ہٹ کر ہے, فلیس منی, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اولیاء اللہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارے ایمان کی زینت ہیں, ان کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے. لیکن اس طرح کے لوگ, ان کا ان ہستیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو. نماز کو تمام ظاہری اور باطنی شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھنا, یہ ہے نماز کی حفاظت. طہارت ہو, جسم پاک, لباس پاک. خذوا زینتکم عند کل مسجد, نماز میں آؤ تو پوری سجدت کے ساتھ آؤ. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس مسجد میں وہ نمازی ہیں جو پاکیزگی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں. وثیابک فطہر, اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے. وقت کا لحاظ ہو, اعضاء میں سکون اور دل میں انکساری ہو. قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, اعضاء پر سکون رہے, دل میں انکساری ہو, عاجزی ہو. نماز قائم کرنے کا مفہوم اس آیت سے واضح طور واضح ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے, پورے اسلامی معاشرے میں نظام صلات برپا کرنا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. اسلامی ریاست کے حکمرانوں اور صاحبان اختیار و اقتدار کے فرائض منصبی اللہ نے سورہ نور میں اس آیت میں بیان فرمائے، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب ہم ان کو اقتدار بخشتے ہیں، یہ نماز کی پابندی کا اور زکات کی ادائیگی کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں. اس کی ایک صورت نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، من سرہ ان یلق اللہ مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات ان یلق اللہ غدا مسلما. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جب حاضر ہو تو اس کا شمار مسلمانوں میں ہو، اسے چاہیے کہ ان پانچ نمازوں کی پابندی کرے. حیث ینادی بہن، جب بھی اذان کی آواز آئے تو اذان کی آواز پر لبیک کہے. فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدى، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت کے طریقے تم پر واضح کیے ہیں، اور ان ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تو نماز با جماعت ادا کرو. اور اگر تم لو ترکتم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لزللتم، اگر تم اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑو گے تو پھر گمراہ ہو کے رہ جاؤ. اور سنیے، وما من رجل، جب کوئی آدمی یتطہر، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، فیحسن الطہور، اور اپنی پاکیزگی میں اہتمام کرتا ہے، ثم یعمد الی مسجد من ہذہ المساجد، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف آتا ہے، الا کتب اللہ له بکل خطوۃ یخطوها حسنۃ، ہر قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ویرفعہ بها درجۃ، اور ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ویحط عنہ بها سیئۃ، اور ہر قدم پر ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. اور فیضا صلی، جب نماز پڑھتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علی ما دام فی مصلی ہو، جب تک اپنی نماز ادا کرنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ما لم یحدث، جب تک باوضو رہتا ہے، وضو اس کا نہیں ٹوٹتا یا گپ شپ نہیں کرتا، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے. حضور نے وہ دعا بھی ذکر فرمائی ہے، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم ارحم ہو، اے اللہ اس پر اپنی عنایات کے دروازے کھول دے، اس پر اپنا رحم فرما. ولا یزال فی صلاۃ من تذر الصلاۃ، جب تک تم نماز کے انتظار میں رہتے ہو اللہ کے ہاں نمازی ہی شمار. اور ابو داؤد شریف میں یہ ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص گھر سے باوضو ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو نکلا، اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ احرام باندھ کر حج کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرما. اس لیے نماز کے لیے مسجد میں آئیں. مسجد اسلامی نظام اجتماعیت میں نیوکلس کی حیثیت، نیوکلس کی حیثیت رکھتی ہے. مسجد ایسا مرکز ہے جو مسلمانوں کو رنگ، نسل، زبان اور وطن اور حسب اور نسب اور ذات پات کے امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر صرف ایمان کی بنیاد پر ایک صف میں کھڑا کرتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور مسجد میں جب آئیں صاف ستھرے ہو کر آئیں، اور یہاں مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں، اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو الفاظ نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کو سمجھنے کی کوشش کریں، نماز کے دوران صفیں درست رکھیں، مل کر کھڑے ہوں. یہ سب آداب نماز میں سے. مجھے احساس ہے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ بہت طویل موضوع ہے، اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں جس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور پھر موقع نہیں ملے گا تو آج اس موقع کو میں غنیمت سمجھ کر. لوگوں یہ سوال کیا کسی نے کہ اب تک سنتے آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات مالی لحاظ سے فقر اور غربت کی زندگی گزارتے رہے، اور رحلت فرما ہوئے تو ان پر قرض تھا اور سارا مال خرچ کر کے گئے اور ازواج مطہرات کو بلا مال چھوڑ کے گئے. چنانچہ وہ کیسے اقتصادی لائحہ عمل انسانوں کو دے سکتے ہیں اور اقتصادیات کے اور تجارت کے اصول کیسے لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب میں چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں اور اس کے دلوں میں جگہ دیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ والضحا میں سورہ والضحا کی آیت نمبر 8 میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا اور آگے کیا ہے کہہ دیجئے فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اللہ تعالی نے آپ کو ضرورت مند پایا پھر آپ کو اتنا کچھ دیا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہے. ایمانی اور دوسرے حوالے سے تو ساری کائنات آپ کی محتاج ہے, وہاں تو اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. آپ کو اتنا کچھ دے دیا کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی آمدنی کے 10 ذرائع سیرت اور حدیث کی کتب سے ہمیں سمجھ آتے ہیں. نمبر 1, وراثت جو والد محترم کی جانب سے ملی, اس میں 2 خادم غلام شقران اور اس کا بیٹا, 5 اونٹ, بکریوں کا 1 ریوڑ اور 1 پانی کا کنواں. نمبر 2, آپ کے ذرائع آمدن میں سے دوسرا ذریعہ تجارت ہے. اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد متعدد افراد کے ساتھ پارٹنرشپ کی صورت میں تجارت کرنا اور اس سے مال کا حصول. نمبر 3, ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی جانب سے بحیثیت شوہر ملنے والی وراثت, اس میں بہت سا مال. میں والدہ محترمہ کا ذکر چھوڑ گیا, والدہ محترمہ کی طرف سے شروع میں بالکل گھر ملا وراثت. تیسرے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے وراثت میں ملنے والا بہت سا مال, 1 مکہ مکرمہ میں گھر. اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو خود گھر دیا تھا. نمبر 4, مال غنیمت جو بحیثیت بطور مجاہد قتال اور جہاد کی صورت میں ملنے والا آپ کا حصہ. نمبر 5, مال فی یعنی بلا جنگ جو حاصل ہونے والا مال ہے, اس میں بنو نذیر سے حاصل شدہ زمین, باغ فدق, خیبر کے 3 قلعے, رکتیبہ, الوطیع اور السلائم, اور وادی قرا کا ثلث, تیسرا حصہ. نمبر 6, الصفا یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکے میں شریک ہوتے تو مال غنیم کی تقسیم سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کو اپنے لیے حصہ مقرر کرنے کا اختیار دیا تھا جس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی تھیں. نمبر 7, البرکہ یعنی اس سورہ والضحا کی آیت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں خاص اللہ کی برکت, بہت زیادہ برکت. اور نمبر 8, الانفال اور الغنائم. سورہ انفال میں ہے شروع, سورہ انفال میں جہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, اس حکم کے تحت یہ مدینہ منورہ کی جو 10 سالہ زندگی ہے, اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ کس کن حالات میں گزری. اس میں 27 غزوات میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ آپ شریک ہوئے, اور 52 سرایا اور دستے, 27 غزوات میں آپ کے لیے مخصوص خمس غنیمت کا پانچواں حصہ, اور 52 سرایا سے حاصل ہونے والا یا ان میں سے کچھ سے حاصل ہونے والا مال, اور 9 عاملین کو شریعت نے قرآن نے ان کے لیے حصہ مقرر کیا ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصہ کبھی نہیں لیا. 10 اموال مخیریق الیہودی, یہ پہلی زمین تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت میں لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا نان نفقہ ظاہری حیات میں اور رحلت فرما ہونے کے بعد بھی جاری رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی آمدنی کو پھلوں اور زراعت میں تقسیم کیا, اور اپنی ازواج مطہرات کو ہر ایک کو 100 وفق سالانہ دے دیتے, 80 وفق کھجوریں اور 20 وفق جو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تعداد 15.600 ٹن بنتی ہے. اللہ اکبر. ویسے ہی لوگوں کو مشہور کرا کے کہ جی بڑے غریب تھے اور مسکین تھے اور 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا اس لیے نہیں جلتا تھا کہ لوگ ہدیے بھیجتے تھے. 80 وسق کھجوریں اور 20 وسق جو اپنی ازواج مطہرات کو دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا انتظام سنبھالا تو اسے پانی اور زمین میں تقسیم کر دیا. ازواج مطہرات سے کہا پانی کے سورسز جو لیتے ہیں وہ لے لیں اور زمین جو لیتی ہیں وہ لے لیں. کچھ نے پانی اور کچھ نے زمین پسند کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پسند کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پاکیزہ مال دے کر اللہ نے غنی کر دیا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات اور اہل و عیال کے لیے وقف کے مال میں سے اتنا کچھ چھوڑا کہ صدقہ ان پر حرام ہو گیا. اور سورہ احزاب کی یہ آیت ہمارے لیے رہنما ہے, آیت 53, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب تم کھانا کھانے کے لیے آؤ تو کھانا کھا کر پہلے اس انتظار میں آ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے. جب بلایا جائے کھانا تیار ہے تو آؤ کھا کر پھر لا مستانسین لحدیث, گپ شپ میں مشغول نہ ہو جایا کرو, کھانا کھا کے چلے جایا کرو. جس کے گھر میں آئے دن دعوتیں ہوتی ہوں اور کھانے کھلائے جاتے ہوں وہ غریب نہیں ہوتا, وہ تو دینے والا اور غنی ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کھانے کھائے جا رہے ہیں, کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور بعد نے لکھا ہے کہ صحابہ کا آپ کے در اقدس پر دروازے پر مجمع لگا رہتا تھا. اس لیے اس بات کا ہمیں جائزہ لینا بہرحال ضروری ہے. اور میں آخر میں چونکہ نماز کی ادائیگی کا وقت ہو رہا ہے, صرف اتنی بات آپ سے عرض کروں گا کہ نماز میں یہ احساس اپنے اندر ضرور پیدا کیجئے کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ
اور اگر تو ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو یہ تو یقین کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. حضور نے فرمایا جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی کہ اِنَّ اَقْرَبَ سب سے زیادہ قرب انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حضور میں سجدے میں ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ یقین کر رہا ہے کہ اس نے اپنا سر اللہ کی شان کے مطابق اس کے قدموں میں رکھ دیا. اور خود اللہ کہہ رہے ہیں سجدہ کر اور ایک بار میرے اور قریب ہو جا, کیونکہ سجدہ تجھے قرب عطا کرتا ہے.
اور میں ایک مرتبہ آخر میں پھر آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں, ڈی ایچ اے انتظامیہ کا, مینجمنٹ کا, انہوں نے مجھے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا چونکہ ریٹائرمنٹ بہرحال ایک ملازمت کا حصہ ہے. اور جتنی محبت آپ حضرات نے دی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ کو عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اسی طرح سے آباد رکھے, یہاں یہی اہتمام نمازیوں کا ہمیشہ رہے, مسجدیں بھری رہیں. اور پورے 25 سال کے عرصے میں جو میں نے کوشش کی اور اللہ کی مہربانی سے اس میں کامیاب بھی رہا کہ ڈی ایچ اے کو غیر فرقہ وارانہ ماحول مہیا کیا جائے, ڈی ایچ اے میں سیکٹیرینزم سے پاک مساجد ہوں, ہر مسجد تمام مسلمانوں کی مسجد ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک یہ صورتحال برقرار ہے کہ ڈی ایچ اے کے مساجد کسی خاص مسلک اسکول آف تھاٹ اور کسی مکتب فکر کی مسجد شمار نہیں ہوتی ہر مسجد, بلکہ تمام مسلمان الحمدللہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. وقت کی یہ ضرورت ہے, آج اس بات کی ضرورت ہے کہ مسجدوں سے مسلک کو بیان نہ کیا جائے, دین کو بیان کیا جائے. مسلک کی آواز کی بجائے دین لوگوں تک پہنچے. اور معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے جو محنت سرے سے نہیں ہوئی, اب صرف مسجد ایک یونٹ اور ادارہ رہ گیا ہے جہاں سے معاشرے کی تعمیر کی بات ہو, لوگوں کے اخلاق, لوگوں کے مزاج, لوگوں کے احوال. میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں سیرت صحابہ, عظمت مصطفیٰ کانفرنس اور سیرت النبی کانفرنس, یہ ساری کانفرنسیں ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عظمت قرآن کانفرنس ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. لیکن عظمت صداقت, سچائی کی حقیقت اور عظمت, امانت کی حفاظت کانفرنس, صفائی اور پاکیزگی کانفرنس, اخلاق کی تعمیر کی کانفرنس, رویوں میں بہتری کی کانفرنس, یہ کانفرنسیں بھی ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ جنگ کیسے ختم ہو اس بارے میں بھی کانفرنس ہونی چاہیے. عقل حلال اور صدق کے مقال, سچ کہنا اور حلال کھانا, اس کے بارے میں بھی کانفرنس ہونی چاہیے. وہ اللہ کے کسی ولی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے, ہمیں بھی بتا دیجئے. تو انہوں نے فرمایا تھا حلال کھایا کرو اور سچ بولا کرو, پھر اس کو جس نام سے پکارو گے وہی اسم اعظم. ان پر بھی جمعے کے خطبوں میں اور مسجد سے آواز بلند ہونی چاہیے. جو محبت آپ سب لوگوں نے مجھے دی 25 سال, 25.5 سال کے عرصے میں, میں اس پر خود تو اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ سے میں درخواست کرتا ہوں اللہ اپنے خزانوں میں سے اپنی شان کے مطابق اس پر اجر عطا فرمائے. میں اگرچہ فرض سے سبک دوش ہو رہا ہوں, لیکن یہیں رہوں گا آپ کی طرح شہری ہوں ڈی ایچ اے کا فیز ون میں این سیکٹر این فار نیشن این سیکٹر 376 376 این سیکٹر میں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا اور میں اپنی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خوشیوں میں اور آپ کے غموں میں صدموں میں میں آپ کے ساتھ رہوں ہمیشہ کی طرح. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.